بھئی گزشتہ روز مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر مشتری اور بائے میں عقد ہوا اور مشتری نے خیار شرط اپنے علاوہ کسی اور شخص کے لیے رکھا تو پھر اس صورت میں دونوں کو خیار ہوگا، مشتری کو بھی خیار ہوگا اور جو تیسرا شخص ہے اس کو بھی خیار ہوگا، جو بھی چاہے ان میں سے اجازت دے سکتا ہے اور جو بھی چاہے بے کو فسخ کر سکتا ہے بھائی. لیکن اگر ایک نے اجازت دے دی اور دوسرے نے فسخ کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی جس نے پہلے جس کا قول پہلے تھا اس کے مطابق عمل ہوگا. بھائی اگر پہلے نے اجازت دی ہے تو بے جائز ہو گئی، خیار ختم ہو چکا، اور اگر پہلے والے نے فسخ کیا ہے تو پھر بے کیا ہو چکی؟ فسخ ہو چکی. اور اگر دونوں اکٹھے پائے گئے، دونوں کا قول اکٹھا تھا، تو پھر اس صورت میں فسخ اولا ہے، اس لیے کہ فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے بھائی. اس لیے کہ جو بے مجاز ہو بھائی اس کے ساتھ تو فسخ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن جو بے ایک دفعہ فسخ ہو جائے وہ پھر اجازت اس کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتا. جیسے دیکھو مثال کے طور پر ایک شخص نے خیار کے ساتھ، بھائی مشتری نے اپنے خیار کے ساتھ مبیع خریدا کہ مجھے 3 دن تک فسخ کرنے کا اختیار بھی ہے. اب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی تو بے اب اس کا خیار ختم ہوا تو یہ بے مجاز ہو گئی بھائی. لیکن ابھی اس نے بائے سے مبیع وصول نہیں کیا تھا کہ وہ مبیع بائے کے پاس ہلاک ہو گیا بھائی. جب وہ مبیع بائے کے پاس ہلاک ہوا تو اب ہم کیا کہیں گے؟ کہ بے ہی فسخ ہو گئی، اس لیے کہ بے تو واقع ہوئی تھی مبیع پر اور مبیع ہی ختم ہوا تو عقد بھی ختم ہو گیا. تو یہ دیکھو بے مجاز تھی لیکن اس نے کس کو قبول کر لیا؟ فسخ کو قبول کر لیا، فسخ لاحق ہو گیا اس کے ساتھ. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بے جب ایک مرتبہ فسخ کر دی جائے پھر وہ اجازت کو قبول، معلوم ہوا کہ فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے. تو جب دونوں کا قول اکٹھا پایا گیا یا پتہ نہیں چل رہا کس کا قول پہلے ہے تو اس صورت میں فسخ اولا ہے. اور صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا کہ فقہا اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی دونوں کو خیار کیوں ہے؟ خیار تو صرف تیسرے کو ہونا چاہیے، اب مشتری نے جب اسے خیار دے دیا تو مشتری کو خیار نہیں. کہتے ہیں بھئی تیسرے کے لیے خیار جو ثابت ہوا وہ نیابتن ہوا، وہ اس مشتری کا نائب ہے، اور جب وہ اس مشتری کا نائب ہے تو اقتضاءً مشتری کے لیے بھی کیا ثابت ہو گیا؟ خیار، کیونکہ اس کے پاس اگر ولایت ہوگی تو وہ نائب بنا سکتا ہے، اگر ولایت ہی نہیں تو وہ نائب بھی، جب اس کے پاس ولایت ہے تو اقتضاءً اس کے لیے بھی خیار ہونا چاہیے، ثابت ہوا بھائی. اس پر صاحب کتاب نے اشکال کیا تھا کہ بھائی تیسرے کے لیے خیار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں عقد کرنے والے اس پر راضی ہوں، بائے بھی راضی ہو، پھر تیسرے کو خیار ملے گا، اس لیے کہ وہ تو عقد میں شریک ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا جب بائے کی بھی رضامندی ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صرف مشتری کا نائب نہیں ہے بلکہ دونوں کا نائب ہے. جب دونوں کا نائب ہے تو پھر مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے، صرف کس کو خیار ہونا چاہیے؟ تیسرے شخص کو خیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ بائے کا بھی وہ نائب ہے. معلوم ہوا بائے اس کے خیار پر راضی ہے، تو اس کے خیار پر راضی ہونے سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائے کس کے خیار پر، مشتری کے خیار پر بھی راضی ہو. ہو سکتا ہے وہ اس کے خیار پر راضی نہ ہو، لہذا مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس کا بتلایا تھا کہ بعض علماء نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں بھائی کہ خیار تو مشتری نے رکھا تھا، اس نے اپنا نائب اس کو بنایا ہے، باقی بائے کی رضامندی اس لیے ضروری تھی کہ تیسرا شخص تصرف کر سکے اجازت کا یا فسخ کا. اب جب تک بائے کی رضامندی نہیں ہوگی تو وہ تیسرا تو عقد میں شریک ہی نہیں ہے، تو وہ کوئی تصرف کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے بائے کی اجازت ضروری تھی تاکہ اسے تصرف کا حق حاصل ہو جائے، تو اس لیے بائے کی اجازت ضروری تھی. تو نائب تو وہ صرف کس کا ہے؟ مشتری کا ہے. جب مشتری کا ہی صرف نائب ہے تو مشتری کو بھی اقتضاءً کیا حاصل ہو جائے گی؟ خیار حاصل ہو جائے گا بھائی. اس کے بعد ایک مسئلہ پڑا تھا کہ دو غلام کسی شخص نے اس شرط پر بیچے کہ ان دونوں میں سے مجھے خیار ہے ایک کے اندر اور مجموعے کی رقم بتا دی بھائی. تو بتلایا تھا صاحب کتاب نے آپ کو کہ بیع فاسد ہوئی اس لیے کہ مبیعہ بھی مجہول اور ثمن بھی مجہول. میں نے کہا تھا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک ضابطہ یاد رکھیں, وہ ضابطہ یہ ہے کہ جس مبیعے کے اندر خیار ہوا کرتا ہے وہ غیر مبیعہ شمار ہوتا ہے. غیر مبیعہ کیوں شمار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بیع کا حکم کیا ہے؟ ملکیت. اور جس میں خیار ہے اس کے اندر ملکیت حاصل ہوتی ہے مشتری کو؟ اس کے اندر مشتری کو ملکیت نہیں حاصل, تو معلوم ہوا وہ مبیعہ نہیں. تو حکم کے اعتبار سے وہ غیر مبیعہ ہے, حکم کے اعتبار سے غیر مبیعہ ہے بھائی, اس میں ملکیت نہیں آ رہی بھائی. جی تو اب ایک آدمی, تو یہاں پر کل چار صورتیں بنتی تھیں بھائی, چار صورتیں بھائی. دو باتوں کو یاد رکھیں, ان کے اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ کہ محل خیار متعین ہو یا متعین نہ ہو, اور دوسری چیز ہر ایک کا الگ سمن بیان کرے گا یا ہر ایک کا سمن الگ بیان نہیں کرے گا. تو چار صورتیں, ایک صورت یہ کہ ہر ایک کا سمن بھی الگ بیان کرے اور محل خیار بھی متعین کرے کہ اس فلاں والے غلام میں مجھے کیا ہے, خیار ہے, اس میں مجھے بیع کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے بھائی. اور دوسری صورت یہ تھی بھائی کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہ تو محل خیار کو متعین کرتا ہے, بس یہ کہہ کہ دو غلام بیچتی ہے ان میں سے ایک میں مجھے خیار ہے, بھائی کس کے اندر خیار ہے متعین نہیں کیا, اور ہر ایک کے الگ سمن بھی نہیں بتایا, مجموعے کے سمن بتا دیے, دونوں کتنے کے ہیں 100. تو اس صورت میں بھائی مبیعہ بھی معلوم نہیں اور سمن بھی معلوم نہیں, اس لیے کہ ایک میں تو یقیناً خیار ہے اور جس میں خیار ہو وہ غیر مبیعہ, اور دوسرا کیا بن جائے گا مبیعہ. تو خیار کا تو پتہ ہی نہیں کس کے اندر ہے, پتہ نہیں کون سا والا غیر مبیعہ ہے, اس غیر مبیعہ کا پتہ چلتا تو دوسرے کا پتہ چلتا وہ کیا ہے مبیعہ. تو مبیعہ بھی مجہول, اور ہر ایک کے الگ الگ سمن بھی اس نے نہیں بتایا, تو اس مبیعہ کے سمن بھی مجہول ہوئے ہوئے. اور باقی دو صورتیں یہ تھیں کہ ایک محل خیار کو متعین کرے اور سمن کو الگ بیان نہ کرے, یا سمن کو تو الگ بیان کرتا ہے لیکن محل خیار کو متعین. تو ان چاروں صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں عقد صحیح ہو جائے گا, وہ صورت جس میں محل خیار بھی متعین کر دے اور سمن بھی الگ الگ. باقی صورتوں میں کہ چاہے دونوں نہ بیان کرے یا دونوں میں سے ایک نہ بیان کرے تو پھر عقد کیا ہو جائے گا فاسد. تھی تو تین صورتوں میں عقد فاسد ہوا بھائی, یا تو جہالت مبیعہ کی وجہ سے, یا جہالت سمن کی وجہ سے, یا دونوں کی جہالت کی وجہ سے. اس پھر ایک اشکال ہوا تھا بھائی کہ آپ نے جواز والی صورت میں کیا کہا, جب ایک غلام کے اندر محل خیار بتلا دیا کہ یہ غلام محل خیار ہے, اس کے غلام کے اندر مجھے عقد کو فسخ کرنے کا حق حاصل رہے گا, اور سارے کے الگ سمن بھی بتلا دیے, تو اس پر پھر دوسرا اشکال ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تو مبیعے کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعے کو قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی, اور مبیعے کے ساتھ غیر مبیعے کے قبول کرنے کی شرط جب لگائی جائے تو عقد کیا ہو جایا کرتا ہے فاسد. جیسے ایک شخص نے دو, ایک غلام اور ایک آزاد, ان دونوں کو ملا کر کسی کو بیچا اور کہا یہ دونوں غلام ہیں بھائی, اس کو نہیں پتا بھائی کہ یہ کیا ہے, ایک تو آزاد, تو یہ دونوں آزاد ہیں اور ان دونوں کے اتنے پیسے ہیں بھائی, تو یہ بے فاسد ہوگی مولانا امام صاحب کے نزدیک. چاہے الگ الگ سمن بھی بیان کر دیتا ہے دونوں کا, پھر بھی کیا ہو جائے گی بے فاسد. یہ کہ ایک تو ہے غلام مبیعہ ٹھیک, لیکن آزاد آدمی تو مبیعہ نہیں, اور ان دونوں کو اس نے ایجاب میں جمع کر دیا, یہ دونوں میں نے آپ کو بیچے، الگ الگ ایجاب کیا یا ایک ہی ایجاب؟ ایک ہی ایجاب، تو ایک تو ہے مبیع، ایک ہے غیر مبیع، تو گویا دوسرے کو مبیع کے قبول کرنے کے لیے اس پر شرط عائد کر دی کہ غیر مبیع بھی تمہیں کیا کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. اگرچہ لفظوں میں شرط نہیں ہے لیکن ایجاب میں جب جمع کر دیا تو یہی صورت بن گئی بھائی، یہی صورت. اور جب بھی ایسا کیا جائے تو عقد فاسد ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جب ایک محل خیار بھی متعین ہے، ہر ایک سمن بھی الگ بتلا دیے، یہ دو غلام میں نے بیچے، یہ جو پہلا غلام ہے اس میں میں عقد کو فسخ بھی کر سکتا ہوں، اور اس پہلے کی قیمت 200 ہے، دوسرے کی قیمت 300 ہے، آپ جس کو لینا جی اس کے ساتھ بیک کر لی، دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے میں نے قبول کی بھائی. تو آپ بھائی دیکھو جس میں خیار ہے وہ تو ہے غیر مبیع اور دوسرا کیا ہے مبیع، اور ان دونوں کو اس نے ایک ایجاب میں جمع کر دیا، اور ایک ایجاب میں جمع کر دیا تو گویا مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط لگا دی. تو اس صورت میں عقد کو کیا ہونا چاہیے؟ فاسد. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ فاسد نہیں بھائی، جب دو محل خیار اور سمن کا پتہ ہے تو پھر فاسد نہیں، حالانکہ یہ تو فاسد ہونی چاہیے. تو علامہ صدر الشریعہ نے بتلایا کہ یہ جو دوسرا غلام ہے جس میں خیار ہے، جس غلام میں یہ من کل الوجہ غیر مبیع نہیں، اگر من کل الوجہ غیر مبیع ہوتا تو پھر عقد فاسد ہوتا، جیسے وہ آزاد تھا، آزاد من کل الوجہ کیا تھا بھائی؟ غیر مبیع، وہ تو مبیع بن ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ من وجہ مبیع ہے یہ والا غلام جس میں خیار ہے، اور من وجہ مبیع نہیں، مبیع ہے بعین لحاظ کہ اس نے اس کو ایجاب میں جمع کیا ہے، ایجاب میں ذکر کیا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور یہ محل بیع بھی ہے، محل بیع. اور مبیعہ نہیں ہے بعین لحاظ کہ اس میں خیار رکھا ہے، اور جس میں خیار رکھا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مبیعہ. تو یہ مبیعہ بھی ہے من وجہ، اور غیر مبیعہ بھی ہے من وجہ. تو جو تین صورتیں ہیں جن میں بیع فاسد تھی بھائی، جن میں جہالت سمن یا جہالت مبیعہ تھی، یا دونوں تھے، ان کے اندر ہم نے اس کے غیر مبیع ہونے کا اعتبار کیا، تو مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کی شرط گویا لگا دی گئی، تو اس صورت میں واقعہ کیا ہوئے؟ فاسد. جبکہ اس صورت میں ہم نے اس کو بھی مبیع ہونے کا اس کے بھی اعتبار کیا، تو مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ مبیع ہی کی کیا کی گئی ہے؟ شرط لگائی گئی ہے. تو لہذا بے فاسد نہیں بھائی. وشراء احد الصوبين او احد ثلاثه على ان يعين ايا شاء في ثلاثه ايام صح لا ان لم يشترط تعيينه ولا في احد اربعه. بھائی یہاں سے خیار تعیین کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی. بھائی آپ ایک کپڑا لینے گئے دکاندار کے پاس، بھائی دکاندار نے کہا یہ کپڑا 10 کا ہے، یہ کپڑا 20 کا ہے، یہ کپڑا 30 کا ہے. بھائی آپ نے کہا بھائی میں اس شرط پر لیتا ہوں، یہ تین کپڑے لے جاتا ہوں، یہ ان میں سے ایک کپڑا میں خریدتا ہوں اس شرط پر کہ ان میں سے تعیین کا حق مجھے ہوگا، جس کو میں چاہوں گا کیا کروں گا آپ سے لے لوں گا، ان تین میں سے ایک کپڑا میں نے خریدا اس شرط پر کہ مجھے کس چیز کا حق ہوگا؟ تعیین کا حق ہوگا بھائی، تعیین کا. تو وہ تین کپڑے لے گیا اور اس نے تعیین کی کون سا کپڑا لے گا؟ نہیں، ہاں تعیین کا حق اس نے لے لی بھائی. تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بیع فاسد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مبیع مجہول ہے، اس نے کوئی متعین کیا میں 10 والا لوں گا یا 20 والا لوں گا یا 30 والا لوں گا، اس نے متعین، اور مبیع یا سمن مجہول ہو تو بیع کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فاسد. تو قیاس بھی تقاضا کرتا ہے یہ بیع فاسد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مبیع معلوم نہیں. لیکن استحسانن فقہا نے اس کی اجازت دی بھائی، حاجت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے بھائی، حاجت پیش آتی ہے عموماً اس قسم کی بیع کی، اس لیے کہ یہ تین کپڑے ہیں یا دو کپڑے ہیں، ان میں سے وہ ایک لینا چاہتا ہے اور کسی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے یا سوچنا چاہتا ہے بھائی، تو بس حاجت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ حاجت کی وجہ سے تو یہ استحسانن اجازت ہوئی، ورنہ قیاس کی روح سے تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جائز. لیکن اس میں یاد رکھو یہ زیادہ سے زیادہ تین کے اندر جائز ہے، تین کپڑوں میں، تین چیزوں میں، تین سے زیادہ کے اندر اس کی اجازت
نہیں.
اس لیے کہ تین قسم کی چیزوں میں تین قسمیں آ گئیں، اعلیٰ بھی، ادنا بھی اور متوسط بھی. تین انواع کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اعلیٰ بھی، ادنا بھی اور تو تین سے ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو تین میں حاجت تھی، اس لیے تین میں اجازت دے دی. اگر تین سے زیادہ اس شرط پر خریدتا ہے تو پھر بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد. بھائی فاسد ہو جائے گی، بے فاسد ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تین سے زیادہ میں بے فاسد ہو جائے گی. اچھا دیکھیے بھائی، وَشِرَاءُ أَحَدِ الصَّوْبَيْنِ، اور خریدنا دو کپڑوں میں سے ایک کو، او أَحَدِ ثَلَاثَةٍ، یا تین میں سے ایک کو بھائی، عَلَى، اس شرط پر کہ اَنْ يُعَيِّنَ أَيًّا شَاءَ، کہ وہ متعین کر دے گا جس کو چاہے گا، فی ثلاثتی ایامین، تین دن کے اندر، صحہ، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یہ خریدنا. لا علم یشترط تعینہ، لیکن صحیح نہیں ہے اگر شرط نہ لگائی گئی مبیعے کی تعین کی. ہاں ضمیر کس کو راجے؟ مبیعے کو. اگر مبیعے کی تعین کی شرط نہ لگائی گئی، یا یوں معروف پڑھ لو، علم یشترط تعینہ، اگر اس نے، اس مبیعے مشتری نے مبیعے کی تعین کی شرط نہ لگائی تو پھر صحیح نہیں ہے بھائی. تعین مبیعہ مثلا بھائی، تین کپڑے لے کر جا رہا ہے تو یہ بتانا ضروری ہے بھائی کہ میں نے ایک خریدا، اس میں سے ایک خریدتا ہوں یا دو خریدتا ہوں. یہ نہ کہے کوئی خرید لوں گا، ایک یا دو خرید لوں گا بھائی، بغیر تعین کے. تعین کرنا ضروری ہے کہ ایک خریدوں گا یا دو خریدوں گا ان میں سے، اس لیے کہ پھر اس صورت میں اگر تعین نہیں کرتا تو پھر تو جہالت اور بڑھ جاتی ہے بھائی. پہلے مبیعہ کا پتہ نہیں ہے ان میں سے مبیعہ کون سا ہے، پھر یہ بھی نہیں پتہ نہیں ایک لے گا تین میں سے یا دو لے گا، تو جہالت اور بڑھ گئی، تو شیوع جہالت کی وجہ سے پھر بھی بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. اسی لیے کہا اگر شرط تعین کی نہ لگائی تو پھر بھی صحیح نہیں بھائی. ولا فی احد اربعۃن، اور نہ ہی چار میں سے ایک کے اندر صحیح ہے، یعنی چار تین سے زیادہ کے اندر یہ جائز نہیں بھائی. کیوں تین میں کیوں دی، چار میں کیوں نہیں دی؟ کہتے ہیں لأن القیاس عدم الجواز، اس لیے کہ قیاس تو اس بے کے عدم جواز کا تقاضا کر رہا ہے. قیاس تو کہتے ہیں تین میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مبیعہ مجہول ہے. لیکن استحسن نہ بھائی، لیکن استحسن نہ، لیکن ہم نے کیا کیا بھائی؟ استحسان کیا، فی ثلاثتی، تین کے اندر استحسان ان میں اجازت دی، لمکان الحاجتی، مقام حاجت ہونے کی وجہ سے بھائی. فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ، اس لیے کہ تین مشتمل ہوتے ہیں، جید، ردی اور متوسط، تینوں انواع آ گئیں. وَفِي الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، اور تین سے زائد میں بھائی حاجت ہے؟ تین سے زائد میں حاجت بھی نہیں. فَأَبْقَيْنَاهُ عَلَى الْأَصْلِ، تو ہم نے بھی اس کو باقی رکھا اس کی اصل پر، وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ، اور وہ عدم جواز ہے بھائی، عدم جواز. تو خیار تعین کا پتہ چلا بھئی آپ کو اچھی طرح کہ تین چیزیں خریدتا ہے، کہ تین چیزیں لے، تین میں سے ایک چیز خریدتا ہے اس شرط پر کہ ان میں سے مجھے تعین کرنے کا حق ہے، جسے چاہوں ایک کو متعین کر لوں بیع کے لیے بھئی. اب یاد رکھو اس میں دو قول ہیں. امام محمد اپنی کتاب جامع صغیر جو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں خیار شرط بھی ضروری ہے. خیار تعین کے اندر کیا ضروری ہے؟ خیار شرط بھی ضروری ہے. خیار شرط کا کیا معنی ہوگا؟ ایک میں تو بیع کرتا ہوں, تین دن میں میں اس میں سے ایک پسند کر لوں گا, اس میں میں نے بیع کر لی آپ کے ساتھ بھائی, اور فسخ کرنے کا بھی مجھے حق حاصل ہے, چاہوں تو ایک بھی نہ لوں. ایک میں تو بیع میں نے کر لی آپ کے ساتھ اس وقت, کر لی یا نہیں کر لی؟ بیع ہو گئی. ہاں اب تعین کروں گا میں, مجھے تین دن کا اختیار ہے, لیکن مجھے فسخ کا حق بھی حاصل ہے, میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے بھائی کپڑے لے جائے, تین میں سے میں نے ایک پسند کرنا ہے, ایک بھی نہ پسند آئے تو کیا کرتا ہے؟ بے کو. تو یہ معلوم ہوتا ہے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر سے معلوم ہوا خیار تعین کے ساتھ خیار شرط بھی ضروری ہے, اس کے بغیر صحیح. جبکہ دوسری روایت جامع کبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری نہیں ہے بھائی. خیار شرط لگا بھی سکتا ہے, عقد کو فسخ کرنے کا بھی کی شرط لگا سکتا ہے, اور چاہے تو نہ لگائے, مرضی ہے بھائی. یہ کس سے معلوم ہوتا ہے؟ جامع کبیر سے. تو معلوم ہو دو روایتیں آ گئیں بھائی, دو روایتیں, اور تو بعض علماء نے ایک کو اختیار کیا, وہ کہتے ہیں خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری ہے, اور بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ نہیں بھائی خیار شرط تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری. تو اگر یہ قول لیں کہ خیار شرط کے ساتھ خیار تعین ضروری, خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری نہیں, تو پھر تین دن کی مدت زیادہ سے زیادہ مقرر کرنا ضروری ہے. مدت مقرر کرنا پھر کیا ہے بھائی؟ خیار شرط ہوتا تو وہ تو ہوتا ہی کتنے دن تک ہے؟ تین دن تک. تو اگر خیار شرط ضروری قرار نہ دیں تو پھر اس صورت میں مدت کی تعین کرنا ضرور. کتنے دنوں میں تعین کرو گے؟ ایک میں کرو گے, دو میں کرو گے, یا تین میں بھائی؟ اور متن بھی اسی روایت پر مشتمل ہے. معلوم ہوا انہوں نے خیار شرط کو تو نہیں ذکر کیا, لیکن تین ایام کو کیا کر دیا متن میں؟ ذکر کر دیا. معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی اولا کیا ہے کہ خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ضروری
نہیں,
البتہ مدت کا متعین کرنا ضروری ہے بھائی, ضروری ہے. اور نیز یہ بھی یاد رکھو, یہ جو چیزیں لے کر گیا ہے جتنے کی بیع کر لی وہ تو مبیع ہے, باقی امانت کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ امانت کے حکم میں ہے. ایک مبیع ہوگا ان میں سے, اگر ایک کی بات کی, دو کی بات کی تھی تو دو مبیع ہوں گے, اور ایک کیا ہوگا؟ ایک امانت ہوگا, ایک امانت ہوگا. اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایک عیب دار ہو گیا یا ہلاک ہو گیا, مثلا ایک کی بیع کی تھی تو وہ ایک تین میں سے ابھی متعین اس نے کرنا ہے کہ ان میں سے ایک عیب دار ہو گیا یا ہلاک ہو گیا, تو کہتے ہیں بس بھائی وہ مبیع کے طور پر کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا, کیونکہ اب اس کو واپس, اس نے تو واپس کرنے تھے یا نہیں کرنے تھے بھائی؟ اب واپس نہیں کر سکتا, تو یہ معلوم ہو یہ مبیع کے طور پر متعین, اور باقی کیا ہیں؟ امانت ہیں, امانت. تو اس کے سمن دینے پڑیں گے جتنے اس کے بتائے تھے, دس والا ہوا ہے تو دس دینے پڑیں گے, بیس والا خراب ہوا ہے تو بیس دینے پڑیں گے, تیس والا خراب ہوا تو تیس بھائی, تیس. اور اگر سارے ہلاک ہو جائیں پھر کیا کریں گے؟ تین تھے تینوں ہلاک ہو گئے بھائی, کہتے ہیں بھائی پھر تینوں کے سمن میں سے, تین نہ دو میں, دو بناؤ ذرا, دو سے سمجھانا آسان ہو جائے گا آپ کو بھائی. دو لیے تھے کہ دو میں سے ایک لوں گا, دونوں ہی ہلاک ہو گئے بھائی. اگر ایک ہلاک ہوتا تو پھر وہ تو مبیع متعین تھا, دوسرا کیا شمار ہوتا؟ امانت, امانت شمار ہوتا. اب اگر دو میں سے دونوں ہلاک ہوئے, پھر دیکھو پہلے کون سا ہلاک ہوا ہے, جو پہلے ہلاک ہوا یا پہلے عیبدار ہوا وہ تھا مبیع, اس کے آئیں گے سمن, اور دوسرا تھا امانت, اس کا کوئی ضمان نہیں. اگر یہ بھی نہیں پتا کون سا پہلے ہلاک ہوا یا دونوں اکٹھے ہلاک یا عیبدار ہوئے، تو پھر اس صورت میں دونوں میں امانت کا بھی شیوع ہے اور مبیع ہونے کا بھی، تو دونوں کے آدھے آدھے سمن دے دے گا، وہ تھے بطور مبیع کے، اور آدھا آدھا جو ہلاک ہوا وہ بطور امانت کے تھا. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے. اچھا بھائی اگلا مسئلہ دیکھیے. وَأَخْذُهُ بِالشُّفَعَةِ دَارًا بِعَتْ بِجَنْبِ مَا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ رِضَاءٌ. بھائی آپ نے شفا کے بارے میں پڑھا ہوگا. بھائی شفا کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کے گھر کے پڑوس والا ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اس کو آپ لے لیں. بھائی کیا کریں؟ آپ لے لیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کیسا پڑوسی آئے گا، اور پڑوسی آپ کے سر پہ مسلط رہتا ہے، اس نے تو رہنا ہی وہیں پر ہے. اگر ہو سکتا ہے وہ شریر آدمی ہوا تو انسان کی زندگی بہت تکلیف میں ہو جاتی ہے. بھائی گھر آ کر ہی تو سکون ملتا ہے، وہ گھر پر بھی سکون نہیں کرنے دیتا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو بعض لوگ بڑے شریر ہوتے ہیں بھائی، بڑے شریر. تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس زمین پر شفا کر دیں، اور بائے یا مشتری سے وہ زمین جتنے میں اس نے بیچی ہے آپ اتنے ہی پیسے ادا کر کے لے لیں. زبردستی وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بس شریعت نے آپ کو حق دیا آپ لے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شفا. بھائی تفصیل تو وہاں پڑی ہوگی کہ ایک شریک ہوتا ہے، ایک خلیط ہوتا ہے، اور ایک جار ہوتا ہے وغیرہ. بھائی پڑھ رہے ہیں یعنی شفا کے باب؟ ہاں وہاں تین قسمیں. اچھا اب آپ نے ایک گھر کو خریدا بھائی خیار شرط کے ساتھ، آپ نے زید سے مکان خریدا اور کہا بھائی یہ مکان میں نے آپ سے 20 لاکھ روپے میں خرید لیا، لیکن مجھے 3 دن کے اندر اس بے کو فسخ کرنے کا حق بھی ہے. تو کس کے ساتھ خریدا ہے؟ خیار شرط کے ساتھ. اب اس کے جو مکان آپ نے خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے، اس کے ساتھ والا مکان بک رہا تھا یا بک گیا، آپ نے فوراً بک گیا بھائی، آپ نے فوراً اس پہ شفا کر دیا. کہتے ہیں بھائی آپ نے جب شفا کر دیا تو آپ کا خیار ساقط ہو گیا، اب آپ وہ گھر واپس نہیں کر سکتے جو پہلے والا تھا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شفا تو کیا جاتا ہے پڑوس کی وجہ سے یا شرکت وغیرہ کی وجہ سے، اور ابھی تو وہ اس مکان کے آپ مالک ہی نہیں بنے، آپ نے تو خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے، تو پڑوسی آپ بنے ہیں. جب پڑوسی نہیں بنے تو آپ شفا کر سکتے ہیں؟ شفا بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ تو شفا کر رہے ہیں، معلوم ہوا آپ نے بے کی اجازت دے دی ہے، اس مکان پہ آپ راضی ہو گئے، اپنے خیار کو ساقط کر دیا، اور جب آپ مالک بن چکے ہیں تو اب آپ کے پڑوس میں مکان فروخت ہوا، آپ نے اس پر کیا کر دیا؟ شفا کر دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اپنے ساتھ اس جس مکان میں خیار شرط رکھا اس کے ساتھ والے مکان پہ شفا کرنا، یہ علامت ہوگا رضامندی پر، اور آپ کا خیار کیا ہو جائے گا؟ ساقط. دیکھیے بھائی وَأَخْذُهُ اور لے لینا مشتری کا بِالشُّفَعَةِ شفا کے ذریعے دارن ایسے گھر کو لے لینا شفا کے ذریعے بیعت جس کو بیچا گیا ہے بِجَنْبِ مَا اس گھر کے پہلو میں. ما سے کیا مراد ہے بھائی؟ وہ گھر یا وہ زمین بھائی جو جس کو آپ نے کس کے ذریعے خریدا تھا خیارے. تو ایسا گھر جو بیچا گیا ہے بجم بما اس زمین کے پہلو میں شرط فیہ الخیار جس میں کیا شرط لگائی گئی تھی؟ خیار کی شرط لگائی گئی تھی. جس گھر میں خیار کی شرط لگائی گئی تھی اس کے پہلو میں وہ جو مکان بکا ہے اس کو مشتری کیا کرتا ہے؟ شفا کے ذریعے لے لیتا ہے. تو یہ اس کا لینا رضا ان بھائی پہلی بے پر رضا ہے بھائی رضامندی. اشترا دارن خریدا کسی نے کسی مکان کو گھر کو اعلی اس شرط پر کہ انہو بالخیاری کہ اس کو خیار ہے فبیعت دارن بجم بتل کا داری تو ایک اور گھر بیچا گیا اس گھر کے پہلو میں واخذہ المشتری اور اس کو لے لیا مشتری نے بشفات ان شفا کے ذریعے فاضل اخذ دلیل رضا ان بھائی تو یہ اس کا لے لینا یہ رضامندی کی دلیل ہے رضا مندی کی دلیل ہے. کس چیز کی رضا مندی بھئی؟ بشراء تلک الدار، اس پہلے گھر کی خرید کی پر رضا مندی کی دلیل ہے. لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفَعَةِ يَقْتَضِي اِجَازَةً فِي شِرَاءِ الْمَشْفُوعِ بِهِ. دیکھو بھئی، یہ گھر جس پہ آپ نے شفا کیا یہ تو ہے مشفوع، اس پر کیا کیا گیا ہے؟
شفا.
اور اس پر شفا کیا کس کی وجہ سے؟ وہ جو گھر آپ نے خیار شرط کی وجہ سے خرید، تو وہ ہوا مشفوع بھی، اس کی وجہ سے کیا کیا گیا ہے؟ تو معلوم ہو جب آپ یہ مشفوع کو لے رہے ہیں شفا کے ذریعے، تو معلوم ہوا مشفوع بھی میں آپ بے پر راضی ہو چکے. لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفَعَةِ، اس لیے کہ شفا کے ذریعے لے لینا یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے، اجازتاً فی شراء المشفوع بھی، مشفوع بھی کی خرید میں اجازت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اجازت دے دی ہے بھئی. وَخِيَارُ شَرْتِ الْمُشْتَرِيَيْنِ يَسْقُطُ بِرَضَائِ أَحَدِهِمَا وَكَذَا خِيَارُ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَتِ. بھئی دیکھو، اب صورت مسئلہ یہ ہے، مشتری کئی تھے، انہوں نے خیار شرط رکھا بھئی، کئی آدمی گئے، انہوں نے مل کر ایک مکان خریدا بھئی، مل کر بھئی، یا کوئی بھی چیز خریدی بھئی، اور اس شرط پر خریدی انہوں نے باعث ہے کہ ہمیں اس عقد کو فسخ کرنے کا حق بھی ہے، تو معلوم ہوا خیار شرط کے ساتھ خریدی ہے. اب یہ دو ہوں گے یا تین جتنے بھی ہیں، ان میں سے ایک نے رضا مندی کا اظہار کر دیا، کیا کر دیا؟ رضا. تین دو نے مثلا فرض کرو کم سے کم والی صورت، دو نے مل کر ایک مکان خریدا ہے یا ایک گاڑی مل کر دو نے خریدی ہے خیار کے ساتھ، اور پھر ان میں سے ایک راضی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جب ایک راضی ہو گیا تو دوسرے کا خیار بھی ساقط ہوا، وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک راضی ہوا تو اس کے حصے میں تو بیع ہو گئی، وہ کیا بن گیا؟ نصف کا مالک بن گیا. اب اگر دوسرے کا خیار باقی رہے تو اس کا حصہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ رد کر سکتا ہے، وہ واپس دے گا. جب واپس دے گا تو آدھی چیز کا مالک ایک بن چکا ہے، اور آدھی کا مالک کون ہوا؟ بائے ہوا. تو پہلے جب اس نے چیز لی تھی تو پوری چیز لی تھی کہ کوئی اس میں عیب نہیں تھا، لیکن اب جب واپس کر رہا ہے تو اس میں شرکت کا عیب آ چکا. اب پوری چیز واپس کر رہا ہے یا آدھی کر رہا ہے؟ آدھی. تو شرکت کا عیب آیا یا نہیں آیا؟ یاد رکھو آیان کے اندر شرکت عیب ہے بھائی، چیزوں کے اندر، مثلا گاڑی وغیرہ خریدی، گاڑی وغیرہ، گاڑی کی مثال بناؤ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیوں عیب کیوں ہے؟ کہتے ہیں بھائی بائے اور وہ ایک مشتری اب تو شریک بن جائیں گے، تو پہلے تو بائے کی اکیلے کی گاڑی تھی، اپنی مرضی سے جب چاہتا اس کو استعمال کرتا تھا، اب تو آپس میں کیا کرنا پڑے گی؟ شرکت ہے، تقسیم کریں گے بھائی، ایک دن تو استعمال کر، ایک دن میں کرتا ہوں، ایک دن تم کرو، ایک دن میں کرتا ہوں. تو یہ تکلیف کا باعث بنی یا نہیں بنی بھائی؟ تو یہ اس لیے اعیان کے اندر جو ہے شرکت کیا شمار ہوتی ہے؟ عیب شمار ہوتی ہے. اس لیے بھائی دوسرے کا خیار بھی ساقط ہوگا، ورنہ چیز عیب کے ساتھ واپس کرنا لازم آئے گا. وَخِيَارُ شَرْتِ الْمُشْتَرِيَيْنِ، اور دو مشتریوں کا جو خیار شرط ہے، يَسْقُطُ بِرَضَائِ أَحَدِهِمَا، وہ ساقط ہو جائے گا، برضاء احدہما، دونوں میں سے کسی ایک کی رضا مندی سے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اسا ایک رد کر دے تو دوسرا اب اس کی اجازت نہیں دے سکتا بھائی. وَقَضَى خِيَارُ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ، اسی طرح خیار عیب اور خیار رؤیت ہیں بھائی. خیار عیب بھائی آپ جانتے ہو، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے اس میں تو کوئی عیب ہے، اس نے مجھے عیب دار چیز دی ہے، تو شریعت نے آپ کو عقد کو فسخ کرنے کا حق دیا ہے، یہ خیار عیب کہلاتا ہے. اب دو آدمیوں نے بھائی ایک چیز خریدی مل کر، کوئی خیار نہیں رکھا، لیکن بعد میں اس میں عیب کا پتا چل گیا، ایک کہتا ہے چلو کوئی حرج نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں، اسی طرح میں رکھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے یوں قبول نہیں ہے، میں واپس کرتا ہوں. تو ایک نے اجازت دے دی تو دوسرے کا خیار بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اسی طرح خیار رویت ہے بھائی، ایک چیز دو آدمیوں نے یا تین نے بغیر دیکھے خرید لی، دیکھنے کے بعد ایک کو پسند آئی، باقیوں کو پسند، تو بس ایک نے جب اجازت دے دی تو باقیوں کا خیار بھی کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا. لِأَنَّهُ إِنْ رَدَّهُ الْآخَرُ يَكُونُ مَعِيبًا بِعَيْبِ الشِّرْكَةِ، اس لیے کہ ایک نے جب اجازت دے دی ہے تو دوسرا جب اس کو رد کرے گا تو یہ عیب دار ہوگی، کس چیز کے ساتھ بھئی؟ عیب شرکت کے ساتھ. وَعِنْدَهُمَا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں لِلْآخَرِ وِلَايَةُ الرَّدِّ، دوسرے کو اب بھی خیار حاصل ہے، اب بھی وہ اس کو ولایت رد حاصل ہے. لأن الخيار ثابت لكل واحد، اس لیے کہ خیار دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ثابت تھا بھائی. تو یہ جو متن میں مسئلہ ذکر ہوا یہ امام صاحب کے مسلک کے اور ان کے قول کے مطابق بھائی، صاحبین فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی، دونوں کو اس نے خیار دیا تھا، تین نے خریدا تھا، تینوں کو کیا تھا؟ خیار تھا بھائی. وَعَبْدٌ مَشْرِيٌ بِشَرْتِ خَبْزِهِ اَوْ قَتْبِهِ وَوُجِدَ بِخِلَافِهِ اُخِذَ بِسَمَنِهِ اَوْ تُرِكَ. عَبْدٌ بھئی، کوئی ایسا غلام مشریون جس کو خریدا گیا ہے، مشریون مشریون کی طرح بھئی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، کوئی ایسا غلام جس کو خریدا گیا ہے بِشَرْتِ خَبْزِهِ اَوْ قَتْبِهِ، خبز مستر ہے روٹی پکانے کی شرط پر، یعنی اس کو روٹی پکانا آتی ہے، اوقات بھی یا اس کے کاتب ہونے کی شرط پر. اچھا، ووجد بخلافہ، اور وہ شرط کے خلاف پایا گیا، یعنی خریدا اس شرط پہ کہ بھئی اسے روٹی پکانا آنی چاہیے، پتا چلا اسے تو روٹی پکانا نہیں آتی، صرف کھانا آتی ہے بھئی. اچھا، یا خریدا بھائی کہ اس کو کیا آنی چاہیے بھائی، کتابت آنی چاہیے، لیکن پتا چلا نہیں بھائی اس کو کتابت نہیں آتی بھائی، سمجھ میں ہے، پڑھا لکھا ہے معلوم ہوا. اچھا بھائی، تو اس کو لے لیا بھائی، اب پتا چلا وہ وصف تو اس میں ہے ہی نہیں، تو کیا سمن میں کمی ہوگی یا سمن میں کمی نہیں ہوگی بھائی؟ آپ بتلائیے بھائی.
نہیں،
اس لیے کہ یہ وصف ہیں اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آیا کرتے، تو لہٰذا لینا چاہے تو پورے پیسے دے کر لے، لیکن چونکہ وہ وصف مرغوب فوت ہو گیا جس کی وجہ سے جس کے لیے وہ اس کو لینا چاہ رہا تھا، تو اب اس کو کیا دیا جائے گا؟ اختیار ہے، یہ ترک کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے اس کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے. کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوْصَافَ، اس لیے کہ اوصاف جو ہیں لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ السَّمَنِ، اس کے مقابلے میں سمن میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھئی، وصف کی کمی زیادتی سے سمن میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اس پر اشکال ایک ہوتا ہے بھئی کہ اس نے خریدا غلام اور شرط لگائی کہ یہ اس کو روٹی پکانا کھانا بنانا آنا چاہیے یا اس کو کتابت آنی چاہیے، یہ تو اس نے عقد کے اندر شرط لگا دی، اور شرط سے کو کیا ہو بے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فاسد. کہتے ہیں نہیں بھئی، ہر شرط سے بے نہیں فاسد ہوتی، وہاں آپ کو بتلایا ہوگا یہ بھی کہ مقتضی عقد کے خلاف کوئی شرط ہو تو پھر عقد کیا ہو جائے کرتا ہے؟ فاسد. یہ تو کوئی مقتضی عقد کے خلاف ہو، مثلا ایک چیز آپ نے اپنے ساتھی کو بیچی اور اس کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں، اس شرط پہ تجھے یہ سائیکل میں بیچتا ہوں کہ ایک مہینے تک اس پر ٹیوشن میں پڑھاؤں گا. بھئی عجیب بات ہے، آپ بیچ آج رہے ہو اور مہینے تک آپ اس سے نفع اٹھاتے رہو گے بھئی، یہ عقد کے خلاف ہے. ابھی بیچ رہے ہو تو کیا کرو؟ ابھی اس کے حوالے کرو. تو وہ اگر مقتضی عقد کے خلاف شرط تو پھر عقد فاسد ہوا کرتا ہے بھئی، یا اس میں کسی ایک کا نفع ہو یا معقودن علیہ کا نفع ہو، اور یہ تو مقتضی عقد کے خلاف شرط نہیں ہے، شرط لگا رہا ہے، دراصل یہ وصف بیان کر رہا ہے، صورت شرط کی ہے. اس نے کہا میں نے یہ غلام خریدا اس شرط پر کہ اسے کھانا بنانا آنا چاہیے، لگائی تو شرط، لیکن دراصل وہ یوں کہنا چاہتا ہے بھئی مجھے ایک باورچی غلام میں نے آپ سے خرید رہا ہوں. کس قسم کا غلام؟ یا کاتب غلام. تو یہ وصف بیان کر رہا ہے, صورت شرط کی ہے صرف بھائی, اس سے عقد فاسد نہیں ہوگا. چلیے بس, مولانا ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.